بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. یہ وہ آیات ہیں جن کا کچھ تذکرہ گزشتہ ہفتے ہو گیا تھا، لیکن چونکہ واقعہ یہیں سے ایک مسلسل چل رہا ہے، اس لیے پھر مختصراً یہاں سے ہی آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو انہیں اس وقت فوری طور پر دو اہم معجزے عطا فرمائے. ایک معجزہ تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، عصا کے ذریعے سے، کہ عصا میں اللہ نے یہ ایک معجزہ ظاہر فرمایا کہ اسے زمین پر جب ڈال دیا جاتا تھا تو وہ سانپ، اور بڑھتے بڑھتے وہ بڑا ہو جاتا تھا اور بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ دائیں ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے. جواب تو اتنا ہی تھا، لیکن تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ کلام ذرا طویل ہو، اللہ تعالیٰ سے بات کا موقع ملا ہے تو جتنی دیر بات ہو جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے، اتنا ہی زیادہ مزہ ہے. فرمانے لگے میں اس پر سہارا بھی لگاتا ہوں، وأهش بها علی غنمی، اپنی بکریوں پر پتے بھی جھاڑنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہوں، اور بھی اس میں منافع اور فوائد ہیں میرے لیے. قال القها یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پر پھینک کر تو دیکھو کیا ہوتا ہے. فالقاها، موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی، فإذا هي حية تسعى، سانپ بن گیا. حية سانپ، تسعى دوڑنے لگا. قرآن میں تو اتنا ہی ہے، اور اس سانپ کے بارے میں تین طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر لفظ حیتن استعمال ہوا، بعض جگہوں پر کأنہا جانن، گویا کہ چھوٹا سا سانپ ہو، بعض جگہوں پر ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا. اور واقعتاً جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا ہو جاتا تھا، لیکن اس طرح کے شروع میں چھوٹا اور بڑا ہوتے 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 بہت بڑا بن جاتا تھا. ایک لقمے کے اندر تو پورا درخت، پوری چٹان کو اپنے اندر نگل لیتا تھا، اور وہ درخت اور چٹان ختم ہو جاتے تھے. جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ ہوا ساحرین سے، اور اس وقت جب یہ اژدہا بنا تھا، تمام کی لاٹھیوں اور رسیوں کو اس نے نگل لیا، اور نگلنے کے بعد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا تھا اس وقت تک، اپنا منہ کھولا اور پورا فرعون کا تخت اور فرعون سمیت پورا کا پورا تخت وہ ایک لقمے میں نگلنے کے لیے تیار تھا. فرعون نے معافی مانگی موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پکڑا، پھر لاٹھی بن گیا. بہرحال یہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا، لیکن بڑا جب ہوتا ہے تو چلنے میں آہستہ ہوتا ہے، عام طور سے حرکت کرنے میں آہستہ ہوگا، لیکن یہ حرکت اس کی تھی چھوٹے سانپ کی طرح، جیسے چھوٹے سانپ تیز تیز حرکت کرتے ہیں، سائز میں بڑا تھا. شاید اس کی مثال ہم میں سے بہت سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے چوہے دیکھے ہوں گے، چوہے جب بھاگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو تیزی سے گزر جاتے ہیں، کبھی تو انسان کو وہم ہوتا ہے یہاں سے کچھ گزرا تھا یا کیا تھا. اور جو بہت بڑے ہوتے ہیں وہ تو اتنا آہستہ آہستہ آرام آرام سے چلتے ہیں کہ انسان اطمینان سے ان کو دیکھ سکتا ہے، کہاں سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں۔ سانپ تو دیکھنے کا اتفاق کم لوگوں کو ہوا ہوگا، چوہے شاید بہت سے نے دیکھے ہوں گے، چھوٹے اور بڑے۔ اسی طرح سانپ کا معاملہ ہے، چھوٹے چھوٹے سانپ تیز 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 دوڑیں گے، حرکت کریں گے۔ تو قرآن نے کہا کہ انہا جانن، یہ سانپ ایسا ہوتا تھا، سائز میں تو ثعبان، بڑا اژدہا، لیکن حرکت میں تیز تیز حرکت کرتا تھا۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی، یہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، قرآن میں احادیث میں اس کی تفصیل نہیں آتی اس موقع پر، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت بھی یہ اتنا بڑا ہو گیا تھا اور اتنا تیز حرکت کر رہا تھا کہ تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ایک پوری چٹان اپنے اندر نگل لی اس نے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے اور گھبرا کر وہاں سے جانے لگے کہ اچھا یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، خذھا ولا تخف، پکڑ لیجئے، یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، آپ جیسے ہی اسے پکڑیں گے تو اسے پہلی حالت میں ہم پھر لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے گھبرا رہے تھے اس کو پکڑنے میں کہ اس کو ہاتھ کیسے لگائیں گے۔ یہ ایک انسان کے اندر ایک تو اس کی بشریت ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ اتنی طاقتور کوئی مخلوق ہے، پتہ نہیں زہر ہوگا نہیں ہوگا، لیکن میں ہاتھ لگاؤں اور فوراً میرے ہاتھ کو کاٹ لیا تو کیا ہوگا؟ ابھی یہاں کہاں علاج کرانے جاؤں گا، پہلے ہی میں دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ابھی تو اہلیہ کو تکلیف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نئی تکلیف اور پریشانی آ جائے۔ انسان میں کچھ بشری صفات ہوتی ہیں جو کہ ظاہر ہے ہونی بھی چاہیے۔ بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ دیکھو بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مخلوق کی جانب سے ہوتی ہیں، اور بعض وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہراً تکلیف کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جو من جانب الخالق اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ مخلوق کی طرف سے ہو وہاں پر تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام گھبراتے نہیں ہیں، لیکن جہاں خالق کی جانب سے آئیں تو وہاں پر ڈرنا اور گھبرانا یہی کمال ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ جلانے والے عام انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، فرشتے نے بھی آ کر کہا مدد کی ضرورت نہیں، نہیں آپ کی، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ انسانوں کی طرف سے جلائی ہوئی آگ تھی، یہاں پر اللہ کی طرف سے اس کو سانپ بنایا گیا تھا، کسی مخلوق کا اس میں دخل نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہاں پر ڈرنا ہی کمال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اب حالات دیکھتے ہیں، مفسرین کی طرف سے بات فرما دی، بڑی اچھی بات فرمائی۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب طریقہ دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ جب ہوا تیز چلتی تھی، آندھی آتی تھی، بادل آنے لگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کے آثار نظر آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، بادل جب آنے لگتے ہیں، ہوا تیز چلتی ہے، آپ گھبرانے لگ جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایک قوم تھی، قوم عاد، ان کو بارش کا انتظار تھا، جب بادل کا ٹکڑا ان کی بستی کی طرف آنے لگا تو یہ خوش ہونے لگے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، کہنے لگے کہ یہ وہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائیں گے، لیکن وہی بادل ان کے لیے بارش کا ذریعہ نہیں، عذاب کا ذریعہ بن گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر گھبراتے تھے، ہاں جب بارش شروع ہو جاتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گھبراہٹ والی حالت ختم ہو جاتی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک آنے والی چیز ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بشریت کے تقاضے سے اور طبعی تقاضا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑ لو، ولا تخف، ڈرو نہیں، جیسے ہی اس پر ہاتھ لگاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کرے گا، بلکہ یہ پہلی حالت میں لاٹھی ہی بن جائے گی۔ ازدہا تھا، ہاتھ لگایا، پکڑا اور فوراً لاٹھی بن گئی، ہاتھ میں لاٹھی ہو گئی، ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ، وضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخرى، اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال لیجئے، دایاں ہاتھ، اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بغل کے نیچے ڈال لیجئے، تو کیا ہوگا؟ تخرج بیضاء من غیر سوء، سفید، صرف سفید نہیں، اس میں سے روشنی نکلتی تھی، تیز روشنی، جیسے تیز قسم کی کوئی بتی ہو۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، سفید ہو کر نکلے گا، بیماری کے ساتھ نہیں، برس وغیرہ کی بیماری والی سفیدی نہیں، یہ تو روشنی اور بتی والی سفیدی ہوگی۔ آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی ہے جو آپ کو دی گئی ہے، یہ دو نشانیاں لے کر آپ جائیے، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ دو نشانیاں بڑی بڑی ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے ہم آپ کو اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں اور قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دو نشانیاں بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور آگے جا کر آپ کو اور بہت کچھ ملنے والا ہے، بڑی بڑی نشانیاں آپ دیکھنے والے ہیں۔ بہرحال، تاکہ ہم آپ کو دکھلا دیں ہماری بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مصر ہی جا رہے تھے، لیکن مصر جا رہے تھے اپنی والدہ سے، بھائی سے، بہن سے ملاقات کرنے، سوچا بھی نہیں تھا کہ فرعون کے پاس جائیں گے، فرعون وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، صرف بادشاہ نہیں، آج کل کسی کو کہا جائے، جو بالکل عام شخص ہے، کہا جائے کہ جاؤ فلانے ملک کے فلانے پریزیڈنٹ کے پاس پہنچ کر اس کو یہ بات کہہ دو، وہ سوچے گا کہ میں جاؤں گا کیسے، اس تک پہنچوں گا کیسے، کون مجھے جانے دے گا، اور اگر ایسی بات کہہ دی جو اس کی مرضی کے خلاف ہے تو پتہ نہیں کیا سزا ملے۔ آج کل تو پھر بھی کسی درجے میں ظاہراً، حقیقتاً تو نہیں، ظاہراً کچھ قانون کی پابندی کی جاتی ہے، اگرچہ جہاں قانون کی پابندی نہیں کرتی تو وہاں کرنی ہوتی تو وہاں اس شخص کو غائب ہی کر دیا جاتا ہے، نام ہی مٹا دیا جاتا ہے، پتہ نہیں آیا تھا، کہیں چلے گیا، کہاں چلے گیا، ہمیں نہیں معلوم، اور پھر جو سزا دینی ہوتی ہے دے دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ بہرحال، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ فرعون تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پھر ایک تو اس تک پہنچنا آسان نہیں، پھر اسے ایسی بات کہنی ہے جو اس کے بالکل خلاف، وہ کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بڑا خدا ہوں، اور اس کو کہنا ہے کہ نہیں نہیں خدا کوئی اور ہے، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے چھوڑ دو، ہم بیت المقدس یہ مسجد اقصیٰ کے علاقے میں جانا چاہ رہے ہیں، فلسطین جانا چاہ رہے ہیں، ملک شام جانا چاہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں باتیں اس کے بالکل خلاف، اور کہنے والا کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ چلو، موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص ہوتے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو فرعون جانتا ہے، لوگ جانتے ہیں، دو حیثیت سے، ایک تو یہ ہے کہ اس نے فرعون کے محل میں پرورش پائی ہے، یہیں تو بچے تھے یہ، اور اب آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ کرو، اور دوسری بات کہ یہی موسیٰ ہیں جنہوں نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، غلطی سے ان سے قتل واقع ہو گیا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے یہاں پر بھی گھبراہٹ اور پریشانی اور جو فکر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پریشانی اور فکر ہو، ظاہر ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یا اللہ، میں تو رشتہ داروں سے، اپنے والدہ سے، اپنے بھائی بہن سے ملاقات کرنے جا رہا تھا، اور یہ تو ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا یا نہیں کر سکتا، یہ نبی کا مقام ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، جب آپ نے حکم دیا ہے تو ٹھیک ہے۔ حالانکہ انسان سوچے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، لیکن نہیں نہیں یہاں تو امکان کو نہیں سوچنا، یا اللہ کا حکم ہے، ماننا ہے، ماننا تو ہے، لیکن یا اللہ کچھ ساتھ میں امداد کا سامان بھی تو دے دیجئے، میں حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امداد کا سامان کیا مانگا؟ نمبر ایک، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ بنیادی طور پر چار چیزیں یہاں تک مانگی ہیں، اس میں تھوڑی سی اور مزید ضمناً اور چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن بنیادی چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دیجئے۔ شرح صدر کا لفظ جو ہے اس کے بہت سے معنی آتے ہیں، بہت عموم ہے اس میں، جس کے معنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل میں کشادگی پیدا ہو جائے، حوصلہ انسان کا بڑا ہو جائے، انسان دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کر سکے، دوسروں کی ایذاؤں کو برداشت کر سکے، حلم انسان میں پیدا ہو جائے، جو بوجھ انسان پر ڈالا گیا ہے وہ بوجھ زیادہ بوجھ نہ معلوم ہو بلکہ اس کو ہلکا محسوس کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ ہلکا فرمایا، الم نشرح لک صدرک میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ علم کا بوجھ، ذمہ داری کا بوجھ، اور لوگوں کی طرف سے ایذائیں جو پہنچتی ہیں اس کا بوجھ، یہ سب بوجھ ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ کی طرف سے اطمینان، سکون، تحمل، علم، حلم عطا ہو جائے، شرح صدر۔ قال رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دیجئے، میرا حوصلہ بڑا کر دیجئے، ایک دعا۔ ویسر لی امری، میرا کام جو آپ میرے ذمے ڈال رہے ہیں تبلیغ کا کام، آسان کر دیجئے۔ تیسری چیز، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اور میری زبان کی گرہ، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو لفظی ترجمے کے اعتبار سے، اور میری زبان کی لکنت، گرہ کھول دیجئے۔ حلل یحلل واحلل، کھول دیجئے گرہ میری زبان کی۔ زبان میں گرہ کیسی؟ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، میری زبان کی لکنت دور کر دیجئے کہ لوگ میری بات، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ کون سی گرہ اور کون سی لکنت ہے؟ بعضوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بولنے میں تکلیف ہوتی تھی، زبان رکتی تھی، یہ خلقتاً اور پیدائشی طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں رکاوٹ اور لکنت تھی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کامل پیدا فرماتا ہے، یہ بعد میں کسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں جب ان کو ان کی والدہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا اور صندوق فرعون کے محل میں پہنچا تھا، فرعون کی بیوی آسیہ نے جب وہ بچہ دیکھا اور اس میں دیکھا، صندوق کھولا گیا اور دیکھا کہ اندر بچہ ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون کو بھی اس بچے سے محبت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن اس نے کہا مجھے تو بیٹا نہیں بنانا، تمہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے چلو، بیوی کے اصرار میں مان گیا۔ اس وقت آسیہ امرأت فرعون جو تھی، فرعون کی جو بیوی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ اس کو دودھ پلانے کا بھی تو انتظام کرنا ہوگا، بچہ ہے۔ مختلف دودھ پلانے والیوں کو تلاش کیا گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا بھی دودھ قبول نہیں فرماتے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں، وہ تلاش میں تھی، کہاں گئے موسیٰ علیہ السلام، کہاں گیا وہ صندوق، پتہ چلا فرعون کے محل میں پہنچا، اچھا وہاں پہنچ گیا، جہاں سے ہم بچانا چاہ رہے تھے وہیں پہنچ گیا، پتہ چلا کہ اچھا وہ کسی دودھ پلانے والی کے تلاش میں ہیں، بچہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، وہ اجنبیہ بن کر وہاں گئیں۔ کہنے لگیں، میں بھی ایک عورت کو جانتی ہوں، بڑی اچھی دایا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ قبول کر لے۔ کہا لے آؤ لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، یعنی ان کی جو بہن تھی، اپنی والدہ کو بلا کر وہاں لے گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی سینے سے لگایا، فوراً دودھ پینا قبول کر لیا۔ خوشیاں منانے لگے اور خوشیوں کا ماحول بن گیا وہاں پر فرعون کے محل میں، کہ چلو یہ بچہ جس کو فرعون نے اپنا بیٹا یا اس کی یعنی بیٹے ہی کی طرح بنا کر رکھنا چاہا ہے، اس نے دودھ قبول کر لیا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ چلو خوشی منائی گئی۔ اعزاز و اکرام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے سپرد کیا گیا۔ اجرت بھی دی گئی کہ اچھا یہ تمہارے لیے پیسے بھی ہیں، تمہیں پیسے بھی ملتے رہیں گے، اس لیے کہ فرعون کے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے، اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، اللہ کی طرف سے روزی کا انتظام بھی ہو گیا۔ کہاں تو قتل کا خوف تھا، کہاں اعزاز و اکرام اور اوپر سے مزید پیسے بھی مل رہے ہیں۔ تو خیر وہ تو ایک الگ واقعہ تھا۔ یہ بعضوں نے کہا کہ یہ دودھ پلانے والی کی جو تلاش تھی، اس تلاش میں اتنا وقت لگ گیا تھا کہ وہ طویل وقفے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس میں دودھ نہیں ملا تھا، تو اس کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ لیکن یہ بات بھی تاریخی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والیوں کا انتظام جو کیا گیا، فوری طور پر کیا گیا تھا اور چند گھنٹوں میں یہ کام ہو گیا تھا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ بعضوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ مصر سے مدین چلے گئے تھے، تو مدین کی جو وہاں کی بولی اور زبان تھی وہ الگ تھی، مصر کی مختلف تھی، ظاہر ہے۔ اس وجہ سے جب دوبارہ مصر میں مصری زبان بولنے کی کوشش کریں گے تو زبان میں لکنت اور رکاوٹ پیدا ہوگی، اس کو دور کرنے کی دعا کی گئی۔ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، مصری زبان بولنے میں، وہاں کی عربی زبان بولنے میں مجھے مشقت پیش آئے گی، تو اس وجہ سے یا اللہ اس رکاوٹ کو دور کر دیجئے۔ لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ بات تو ٹھیک ہے کہ انسان جب 20 سال تک یا 10 سال تک ایک زبان بالکل نہیں بولے گا تو رکاوٹ پیدا ہوگی، وہ بات الگ ہے، لیکن اس کو عربی میں عقدہ نہیں کہا جاتا، اور وہ تو انسان معمولی تھوڑی سی مشق کرنے کے بعد وہ رکاوٹ دور بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں وہی واقعہ ہے جو ہم میں سے اکثر نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں تھے، ایک مرتبہ فرعون کی ڈاری پکڑی اور ڈاری پکڑ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور خدا کے چہرے پر، ان کے بقول والعیاذ باللہ، کہ خدا جس کا جو اس کا وعدہ جس کا دعویٰ ہے کہ میں خدا ہوں، اس کی ڈاری ایک بچہ پکڑ رہا ہے، بچے نے ڈاری پکڑی ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مارا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام والا تھپڑ تھا تو ظاہر ہوگا بھی زوردار، چاہے وہ بچے ہی تھے لیکن نبی کا تھپڑ تھا، زوردار ہوگا۔ فرعون کو غصہ آیا کہ بچے کو قتل کر دو، قتل کر دو۔ کہ بیوی نے کہا بچہ ہے، اس کو کوئی سمجھ تو ہے نہیں۔ نہیں نہیں وہ سمجھ کے ہی مارا تھا، لیکن بہرحال بیوی نے کہا بچہ ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اچھا چلو ایسا کرو، جانتی تھی کہ یہ ضدی بھی ہے، کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے، امتحان لے لو، بچہ ہی تو ہے، نا سمجھی میں مارا ہے، امتحان لے لو۔ ایسا کرو ٹھیک ہے، ایک تشت رکھ لو، اس کے اندر ہیرے جواہرات قیمتی یاقوت وغیرہ رکھ لو، اور ایک تشت کے اندر انگارے بھی رکھ لو۔ بچہ بچپن والی اگر سوچ ہے اس کی، تو انگارے شعلے اس کی طرف جائے گا، اس کو ہیرے جواہرات سے کیا تعلق، اور اگر سمجھدار ہے تو ہیرے جواہرات کی طرف جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں چیزیں رکھی گئیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے، یعنی صحابہ سے جو منقول ہے اس کے لحاظ سے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ تو بڑھانا چاہا تھا وہ جواہرات کی طرف، لیکن فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو اس شعلوں والی پلیٹ کی طرف اور تش کی طرف کر دیا، انہوں نے شعلہ اٹھا کر فوراً زبان پہ رکھ لیا، زبان جل گئی، جس کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ لکنت پیدا ہونے کا جو واقعہ ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یفقہ قولی. بہرحال اس سے واقعہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے ہمیں اس واقعے میں ہم غور کریں تو بعض باتیں عجیب معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ فرعون کی بھی ڈاری تھی، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ڈاری پکڑی ایک ہاتھ سے، اتنی بڑی ڈاری تھی کہ ہاتھ سے پورے ہاتھ سے ڈاری پکڑی جا سکتی ہے. یہ انسانی فطرت رہی ہے، یہ انسانی فطرت رہی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے ڈاری رکھنا کہ مردوں کی ڈاری ہو، یہ فطرت ہے. مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی رکھتے تھے. اگر انبیاء کی تعلیم نہ ہو، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، وہ بھی ڈاری رکھتا تھا. اور ہماری شریعت سے فطرت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں، ایک حکم نہیں کئی احکامات ہیں، ڈاری بڑھاؤ ڈاری بڑھاؤ. انسان اپنی فطرت تو کھو چکا ہے، لیکن فطرت کے علاوہ نبی کی تعلیم اور نبی کے احکام بھی کھو چکا ہے. دوسری بات یہ، ہمارے یہ پہلی بات ہی کو میں مکمل کر لوں، بات تو خیر وہ ایک مستقل موضوع ہے. ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فارس کے بادشاہ نے دو شخصوں کو بھیجا تھا کہ یہ کون ہے دیکھو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میرے پاس خط بھیج رہا ہے، مجھے اسلام کی دعوت دیتا ہے، اس کو پکڑ کے لے آؤ میرے پاس. اس کے قاصد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، ان کی ڈاڑی نہیں تھی، مونچھیں بڑی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا، تاریخی بات بتا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا تھا، یعنی ایسی شکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے کہ اچھا یہ کیسے، یعنی انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ چہرے پر ڈاڑی نہ ہو اور مونچھیں بڑی ہوں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اسے سوال کیا جاتا ہے، من ربک، ما دینک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے درمیان حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ ہی پھیر لیں کہ یہ تو ڈاری منڈا ہے، اس کے مونچھیں بڑی ہیں، ڈاری ہے نہیں، اس کو تو میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، چہرہ ہی پھیر لیں، تو پھر تم اس وقت کیا جواب دے گو اور دو گے، اور کیسے دیکھو گے؟ وہ قبر میں جانے والا شخص دیکھے گا کیا کہ سامنے کون ہے؟ چہرہ تو دوسری طرف ہے، ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کون ہے. خیر، یہ بات ذہن میں رہے کہ یقینی طور پر اس کو ہم نہیں کہتے، لیکن ایک احتمال تو ضرور ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال بڑی تاکید فرمائی ہے، داڑھی صرف رکھنے کا حکم نہیں ہے. بعضوں نے اس کو غلط اردو میں سمجھا ہے، داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے، داڑھی بڑھانے کا حکم ہے. بہرحال ایک تو یہ معلوم ہوا کہ داڑھی رکھنا یہ انسان کی فطرت میں رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی فطرت، انسانی فطرت ایک ہو گئی، بچے کی فطرت، بچے کی فطرت جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب امتحان لیا گیا تو کیسے امتحان لیا گیا؟ ایک طرف ہیرے جواہرات، دوسری طرف آگ کے انگارے، شعلے، انگارے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ بچے کی فطرت ہے کہ کوئی بتی ہے، بتی جلتی ہے، بند ہوتی ہے جیسے انگاروں میں ہوتا ہے، تو وہ بچہ جو ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے. یہی انسانی فطرت کو دیکھتے ہوئے بچوں کے کھلونے بنائے جاتے ہیں، اس میں بتیاں، الگ الگ رنگ کی بتیاں جلتی ہیں، بند ہوتی ہیں، جلتی ہیں، بند ہوتی ہیں، یہ بچوں کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں، یہ انسانی بچے کی فطرت. بہرحال موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی. اب تک تو اسی طرح وہ اپنا گزارا کر رہے تھے، لیکن اب جب فرعون کے پاس جانا ہے تو وہاں پر تو صاف صاف بات کرنے کی ضرورت ہوگی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، وحل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی لکنت دور کر دیجئے کہ لوگ میری تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ دوسری، یہ تیسری دعا ہو گئی، رب اشرح لی صدری پہلی دعا، ویسر لی امری دوسری دعا، وحل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی تیسری دعا، اور چوتھی دعا ہے واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یہاں پر چوتھی دعا پہ جانے سے پہلے تیسری دعا کے بارے میں ایک اور بات ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی تھی واحلل عقدۃ من لسانی، ان دعاؤں کے بعد، ابھی اور بھی دعائیں آگے آ رہی ہیں، یہاں تک چار دعاؤں کا ذکر ہے اس لیے میں چار کا تذکرہ کر رہا ہوں، ابھی تو آگے اور بھی دعائیں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ زبان کی لکنت دور ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے چند آیتوں کے بعد جہاں دعا کے الفاظ ختم ہوتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تمہاری درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول کر لی گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو زبان میں کوئی لکنت باقی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے پاس گئے تھے تو فرعون نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اچھا یہ ہمارے پاس آ گیا، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، صاف صاف بات نہیں کر سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت دور ہو گئی تھی تو پھر فرعون نے، جب فرعون کے پاس تبلیغ احکام کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو فرعون نے یہ کیوں کہا تھا کہ ابھی بھی یہ صاف صاف بات تو نہیں کر سکتا؟ دعا قبول ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ قبول ہوئی تھی تو زبان صاف ہو گئی تھی، نہیں ہوئی تھی؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا غور سے دیکھو، میں اپنے الفاظ میں ان کی بات سمجھا رہا ہوں کہ ان کی دعا غور سے دیکھو۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی وہ یہ تھی کہ میری زبان کی لکنت دور کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، اتنی بات ختم نہیں ہو، زبان کی لکنت دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لکنت دور فرما دی تھی کہ بات اچھی طرح لوگ سمجھ جاتے تھے۔ ہاں تھوڑی بہت لکنت پھر بھی باقی تھی لیکن اتنی نہیں کہ اس کی وجہ سے بات سمجھنے میں مشقت ہو۔ دعا ہی ایسی مانگی تھی، دعا میں الفاظ ہی ایسے تھے کہ دعا ایسی تھی کہ میری زبان کی لکنت دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ تو اتنی لکنت دور ہو گئی تھی، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو بات سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی، اب یہ کہ بات سمجھ جاتے تھے لیکن تھوڑا سا لکنت کا اثر اور کچھ رکاوٹ ابھی بھی باقی تھی۔ گویا واللہ اعلم، یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے معاملات ہیں، واللہ اعلم۔ اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا مانگتے کہ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو بالکل دور کر دیجئے، تو پھر بالکل دور ہو جاتی، لیکن انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں تو اپنے فائدے کے لیے تو کچھ نہیں مانگتا، تو نے جو کام دیا ہے وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہی میں کام یہ دعا مانگ رہا ہوں، تو یا اللہ یہ جو لکنت ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تیرے احکام آگے پہنچا نہیں سکوں گا، لوگ میری بات سمجھ نہیں سکیں گے، اس لیے یہ لکنت دور کر دیجئے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ ذاتی، ان کے تو ذاتی مقاصد ہوتے ہی نہیں تھے، جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے، اپنے ذاتی نفع ہمیں نہیں چاہیے۔ تین دعائیں ہو گئیں، چوتھی دعا وجعلنی وزیرا من اہلی، اور چوتھی دعا یہ مانگی کہ مجھے کوئی وزیر مل جائے۔ وزیر کہتے ہیں، ہم اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں معاون، مددگار، اصل وزیر، وزر، وزر، بوجھ۔ وزیر اس کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کا بوجھ اٹھا لے۔ دو شخص ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ایک حاکم ہے، ایک اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو جو اس کے ساتھ کام کرنے والا ہے اس کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، آپ کے فلانا کام، اچھا یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، تمام کاموں کی ذمہ داری وزیر اٹھا لیتا ہے، گویا اس کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ تو دوسرے کا بوجھ ہلکا کرنا اور اس کی مدد کرنا یہ وزیر کا کام ہے۔ وجعلنی وزیرن، اور مجھے کوئی وزیر، کوئی معاون، کوئی مددگار، میرا بوجھ ہلکا کرنے والا بھی میرے ساتھ دے دیجئے۔ اور اس میں قید کیا ہے؟ اہلی، جو ہو کون؟ میرے گھر والوں میں سے، میرے خاندان والوں میں سے ہو۔ یہاں پر بھی مفسرین نے بحث کی کہ کیا وجہ ہے کہ اپنے گھر والوں میں سے، متعلقین میں سے ہی کوئی مانگا، اپنے کنبے والوں میں سے ہی کسی کو مانگا، کسی کو مانگ لیتے دنیا میں سے کوئی مل جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ کام کرنے میں، مل کر کام کرنے میں مزاج کی مناسبت اور بہت سی چیزوں کی وجہ سے ذرا آسانی رہتی ہے۔ یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سی جگہوں پر جو گورنر مقرر کیے تھے اپنے خاندان کے افراد تھے۔ یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ہے، یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے کسی کا مطالعہ ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کا مطالعہ کریں اور خلفۂ راشدین کے حالات کا مطالعہ کریں گے، تو ان کو یہ بات ضرور ملے گی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بہت سی جگہوں پر جو گورنر مقرر کیے تھے، عامل مقرر کیے تھے، وہ اپنے خاندان کے افراد تھے۔ بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کو ان کی جگہ سے کبھی کبھی وہ ہٹا کر اپنے خاندان کے کسی فرد کو بٹھا دیتے تھے۔ ہم دور سے اگر دیکھتے ہیں، یہ ہمارے چشمے اگر میلے ہیں تو ہمیں آگے والی چیز بھی گندی اور میلی نظر آئے گی۔ چشمے صاف ہوتے ہیں تو سامنے کی چیز صاف نظر آتی ہے۔ جب چشمے ہم پیلے رنگ کے لگائیں گے تو آگے والی ہر چیز ہمیں پیلی نظر آئے گی۔ تو یہ ہمارے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ہیں یا اور لوگ جنہوں نے صحابہ کے بارے میں بھی تنقید کی اور ان کو بھی قابل اعتبار نہیں سمجھا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان حضرات نے، اور اس طرح کے لوگ بہت ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے غلط کام کیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں بھی ہم یہ کیا کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اگر یہ غلط بات تھی اور یہ دعا غلط تھی کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، اگر یہ بات غلط تھی ہمیشہ کے لحاظ سے، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کیوں قبول کی اللہ تعالیٰ نے؟ اگر غلط چیز تھی، غلط چیز پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کیوں قبول فرمائی؟ یہاں پر یہ بات اسی لیے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں دو حیثیتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو آگے بڑھانا، اس لیے کہ اس کے ساتھ مل کر کام کرنے میں زیادہ سہولت رہے گی، مزاج کی مناسبت ہے، جوڑ کا ایک شکل ہے، تو اس لحاظ سے وہاں پر کوئی حرج کی بات نہیں، یہ نیت کے اخلاص پر اس کا مدار ہے۔ اور اگر یہ مقصد ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور کوئی خاندان کیوں آگے بڑھے، اپنے خاندان کو آگے بڑھانا یہ جاہلیت والا طریقہ ہے، یہ غلط ہے، جس کی ممانعت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آگے بڑھاتے ہیں، اب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ان کو سزا دیں گے؟ ان سے کوئی غلط کام ہوتا ہے ان کو ڈانٹیں گے؟ ان کو کہیں گے کہ تم نے یہ غلط کام کیا تھا؟ مشکل ہے، کر سکتے ہیں لیکن مشکل ہے۔ اپنے خاندان کے افراد، اچھا تم نے یہ کام کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے افراد پر حد بھی جاری کروائی ہے، کیا کسی اور پہ اس طرح کی سزائیں جاری کرنا آسان ہوگا؟ یہ ہے کہ جس شخص نے کیا ہے ان پر اعتماد کیا جائے، ان کی حالت کو دیکھا جائے، اس کے لحاظ سے ہم فیصلہ کریں گے۔ اخلاص دل کے نیت پہ سے فرق پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں اپنے ہی گھر کے ایک فرد کے لیے دعا مانگی کہ میرے ہی گھر کا کوئی خاندان کا کوئی فرد ہونا چاہیے کہ اسی سے مجھے صحیح مدد ملے گی، باہر کا اجنبی ہوگا، اب میں اس کو کتنی باتیں سمجھاؤں گا، کہاں کہاں ہماری عدم اتفاقی ہوگی، مزاج کی نامناسبت ہوگی۔ تو دعا فرمائے کہ وجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو بہرحال اس میں دونوں رخ ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رخ اختیار فرمایا ہے وہ اخلاص پر مبنی ہے، اور اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تو یہی کہا تھا کہ وجعلنی علی خزائن الارض، مجھے ذمہ دار بنا دیجئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اور کوئی کسی شخص کے لیے یہ جگہ سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ اپنے لیے حکومت مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنے لیے کوئی بڑا عہدہ مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن جہاں اور کوئی شخص اس جگہ کو سنبھالنے والا ہو ہی نہ، تو پھر تو وہ انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ خود ہی اس جگہ کو سنبھال لے. وجعلنی وزیرا من اہلی، پہلے تو کہہ دیا من اہلی، پھر آگے اس کو اور بھی متعین فرما دیا کہ نہیں 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 اگر گھر والوں میں سے بھی اگر دور کے کوئی ہوں گے، خاندان والوں میں سے دور کے ہوں گے، تو وہی مشکلات پیش آئیں گی. پھر متعین فرما دیا کہ یا اللہ ہارون اخی، ہارون کو ہی جو میرے بھائی ہیں، بس وہ ایک ہی ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو اس قابل ہیں. ہارون اخی اشدد بھی ازری، اشدد بھی ازری، ان کے ذریعے سے آپ میری قوت مضبوط کر دیجئے. اور وہ اشرک فی امری، اور میرے کام یعنی تبلیغ احکام کے کام میں، اور فرعون تک جو بات پہنچانی ہے، توحید کی دعوت پہنچانی ہے، اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا جو حکم ان کو پہنچانا ہے، اس کام میں میرے بھائی ہارون کو میرا شریک کر دیجئے. جب وہ میرے ساتھ ہو جائیں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم آپ کو نسبحک کثیرا بہت کثرت سے آپ کی پاکی بیان کرتے رہیں، تاکہ کثرت سے ہم آپ کی پاکی بیان کریں. سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے بھی تو اللہ کی پاکی بیان کر سکتے ہیں؟ تسبیحات پڑھنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، لوگوں تک دعوت کا کام ہو، اکیلے بھی تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہمیں ایک سبق دیا گیا، اور اس سبق پہ آج ہم ہماری بات ختم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں کہ تاکہ کثرت سے ہم آپ کی پاکی بیان کریں، کثرت سے ہم آپ کا ذکر کریں. سوال یہ ہے کہ اکیلے بھی تو کر سکتے تھے، تو یہ کہنا کہ ہارون کو میرے ساتھ کر دیں گے تو ہم زیادہ کریں گے، یہ کیوں؟ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا کہ رمضان سے پہلے جو ہمارا آخری یہ جو سبق چل رہا ہے، ہمارے جو آیات چل رہی ہیں، اس میں ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے ایک طریقہ بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا میں فرما رہے ہیں کہ ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے. اس سے معلوم یہ ہوا، اور دیکھنا ہو تو تفاسیر میں دیکھا جا سکتا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب ماحول ملتا ہے، انسان جب ایک سے دو ہو جاتے ہیں اور نیک کام میں دونوں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اور زیادہ جب ماحول مل جاتا ہے تو اور زیادہ اس کام کو خوبی کے ساتھ اور کثرت سے کر سکتے ہیں. ایک شخص اگر کام کرے گا تو اتنا اہتمام سے، اتنا کثرت سے شاید نہ کر سکے ماحول نہ ہونے کی وجہ سے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ تھک جاتے تھے تو جب وہ تسبیح کرتے تھے، ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ بھی پہاڑوں اور پرندوں سے تسبیح کی آواز آتی تھی، ایک ماحول بنتا تھا اور اس سے ایک اثر ہوتا ہے. رمضان کے لیے، غیر رمضان میں بھی انسان اس کی کوشش کرے بہت اچھا ہے، لیکن خاص طور پہ رمضان میں اس کا چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام زیادہ ہوتا ہے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے ہر ایک میں نیک اعمال کرنے کا، تلاوت کا، تسبیحات کا، ذکر کا، اور مختلف اعمال کا، نوافل کا، اور یعنی طرح طرح کے مختلف اعمال انسان کرنے لگتا ہے. تو اس میں اگر ماحول بن جائے، کسی کے ساتھ جڑ کے انسان کام کر لے، اچھا چلو ٹھیک ہے ہم یہ اتنا کریں گے، فلانے وقت سے فلانے وقت ہمیں پڑھنا ہے، چلو ہم ٹھیک ہے، تو اس میں ماحول بن جاتا ہے. انسان اکیلا ہوتا ہے، کبھی سستی ہو جاتی ہے، چلو ابھی میں ابھی سو جاؤں، بعد میں پڑھ لوں، بعد میں جب وقت آیا تو اچھا نہیں اب تو وقت ختم ہو گیا، فلانا کام ہے، تو ماحول بن جاتا ہے ایک دوسرے کو کے ساتھ بیٹھ کر. مردوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ زیادہ آسان کر دیا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، کئی لوگ جمع ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو پورا سال پڑھ نہیں سکتے لیکن رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، رات میں دیکھے تو مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں بھری ہیں، لوگ اپنے اپنے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی حفاظ قرآن سنا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی شامل ہو گیا قرآن سننے کے لیے. عورتوں میں بھی اس طرح کا گھروں میں اپنے اپنے طور سے، یعنی کچھ ایک دو جمع ہو جائیں، اور اگر انفرادی عبادت کر سکیں بہت ہی اچھا ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ اجتماعیت کی شکل ہو، انسان کے لیے ماحول مل جاتا ہے تو عبادت کی کثرت ہو جاتی ہے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ لی، پھر فرمایا کہ یا اللہ آپ تو ہمیں خوب دیکھتے ہیں، آپ تو ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اگر جانتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں تو ہمیں یہ کام دے دیجئے، اگر آپ جانتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں اور ہارون علیہ السلام کو آپ اس قابل نہیں سمجھتے ہیں تو پھر آپ زیادہ جانتے ہیں، انک کنت بنا بصیرہ، یعنی یہ کہ ہم صرف اپنی سمجھ پر اعتماد کر کے یہ چیز مانگ تو رہے ہیں، لیکن یا اللہ آپ اس سے زیادہ آپ ہمارے حالاتوں کو جانتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے تو آپ یہ دعا قبول کر لیجئے، ہارون کو اور مجھے دونوں کو ساتھ ملا کر اس کام میں آگے بڑھنے کا موقع دیجئے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا دیکھنا، آپ کا سمجھنا وہ ظاہر ہے کہ وہ اصل ہے، انک کنت بنا بصیرہ، آپ ہماری حالتوں سے خوب واقف ہیں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت اور اللہ کی طرف سے جواب ہے، آگے یہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے، اگرچہ آئندہ ہفتے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا، لیکن فی الحال تو ہم یہی وقت تقریباً رکھتے ہیں، 4:15 کا تقریباً وقت رکھتے ہیں، اگر اس وقت بدلنا ہوا، کوئی تبدیلی آئی تو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا، لیکن ویسے ہم اس وقت کو آئندہ کے لیے تو انشاءاللہ رکھتے ہی ہیں کہ آئندہ منگل کو انشاءاللہ ہوگا، اس کے بعد اگر کوئی بدلنا ہوا تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ باقی رمضان کے لیے ابھی سے، اب چونکہ اتوار، بظاہر اتوار کو تراویح ہو جائے، اتوار کی شام کو پیر کے دن پہلا روزہ ہوگا، بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، تو بہرحال اپنے لیے ذہنی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اس کے لیے انسان وقت کی کا کون سا وقت رکھنا ہے، کون سے اعمال کا وقت رکھنا ہے، اس کے لیے انسان پہلے سے تیاری اگر شروع کر لے تو اچھا ہے، اور پھر یہ کہ اس ذہنی طور پر بھی انسان اپنے آپ کو تیار کر لے، اور اوقات کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو رمضان کی جو زائد مصروفیات ہوں اس سے فارغ کر لے، تاکہ عبادات میں زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے، اور رمضان میں انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پورے سال کے لیے جو گزشتہ کوتاہیاں ہوئیں اس کی تلافی کر سکے، اعمال میں جو نقص رہا ہے، اب تلاوت اور تسبیحات اور درود شریف اور استغفار اور ان سب چیزوں میں انسان زیادہ وقت لگا سکے۔ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے کو، سننے کو، سنانے کو قبول فرمائے، اور ماہ مبارک کے جو گھڑیاں آنے والی ہیں اللہ تعالی ان کو بھی ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اللہ تعالی اپنی رضا نصیب فرمائے۔ تو بس وہی، یہاں پر بھی کسی نے وہی پوچھا، تو بہرحال رمضان میں ہم آئندہ ہفتے تو انشاءاللہ رکھیں گے، اور یہی وقت 4:15 کا وقت ہوگا انشاءاللہ، اگر بدلنا ہوا تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔